सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुझे सदारंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। आज के शुमारे की सौती झलकियां। रूबरू तनकीद निगार और शायर प्रोफेसर शमीम तारिक से हमारा मुकालमा।
मफरूजात को बर वक्त चैलेंज न किया जाए तो वो मुसलमात का दर्जा हासिल कर लेती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गलत मशहूर हो गई हमारे यहाँ, फिर तजस्सुस ये हुआ कि भाई ये गलत मशहूर हो गई है तो इनकी दुरुस्ती की क्या सूरत होगी, तो फिर उसकी तरफ तवज्जो की, तहकीक की, निकाला, लिखा, तो उसमें वक्त जाने लगा। वो उसमें कोई और शायरी से अदम तवज्जो की तरफ नहीं, लाशूरी तौर पर अदम तवज्जो ही बरती मैंने अपनी शायरी से।
कलाम शायर बज़ुबान शायर डॉक्टर तहसीन फिराकी अपना ताज़ा कलाम पेश करेंगे।
कौन पूछेगा हमें, कौन भरम रखेगा, हम के शामिल हैं फकीरी में न सुल्तानी में, और शहे खूबान जमा कब तुम्हें नींद आएगी, हाथ शल हो गए अपने तो मगस रानी में, और इश्क नापैद हुआ हरफ गलत की सूरत न ये जंगी में ना फरंगी ओ मुल्तानी में।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 232 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरी डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
इस गजल की खूबी इसके मजामीन के तजाद में है, और जिस तरह गालिब ने इन सब मुख्तलिफ मजामीन को एक बहर में शामिल किया है, क्योंकि काफिया और रदीफ की जो बंदिशें हैं उसमें बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ ख़यालात का इजहार नामुमकिन हो जाता है। तो देखिए मिर्ज़ा असदुल्लाह ग़ालिब ने ये किस तरह से हमारे सामने पेश किया। कहते हैं मंजूर थी ये शक्ल तजल्ली को नूर की, किस्मत खुली तेरे कदो रुख से जहूर की,
और आखिर में जनाब हमीद शाहिद का अफसाना रुकी हुई ज़िंदगी सुनाएंगे खालिद हमीद।
शाइस्ता के रवैये के बायस उसे जो खिफत उठानी पड़ी थी वो उसे मलूल करती थी, लिहाजा उसने अपने तय तय भी कर लिया था कि वो उसकी क्या मदद करेगा। जब भी टेलीफोन की घंटी बजती उसे गुमान गुजरता कि घर से कॉल होगी, हत्ता कि उसे तशवीश होने लगी। फिर वो चाहने लगा कि खुद फ़ोन करके मेहमान की बाबत पता करे। उसने दो बार नंबर घुमाया भी, मगर इस ख्याल से कि फ़ोन शाइस्ता उठाएगी उसने इरादा मुलतवी कर दिया। तीसरी बार वो घर का नंबर मिलाते मिलाते न जाने क्यों रूबी को डायल कर बैठा।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
इसे हुस्न इत्तेफाक समझें कि आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अदीब से कराते हैं जिन्होंने आगाज तो शायरी से किया मगर रफ्ता रफ्ता नसर की तरफ मायल होते गए और तनकीद और तहकीक का मैदान मुंतखब किया। प्रोफेसर शमीम तारिक साहब का ताल्लुक भारत के मध्य प्रदेश सूबे से है। इन्होंने शायरी से निस्बतन किनारा कशी करके तनकीद और तहकीक की तरफ तवज्जो की। तवज्जो इसलिए की कि इन्हें अदब से मुतालिक बाज़ मफरूजात से इख्तलाफ था और वो इस खोज में लग गए कि असल सूरत अहवाल क्या हो सकती है। اس کے ساتھ وہ تصوف کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور بھکتی تحریک سے موازنے کی بحث میں الجھ گئے۔ مگر ان تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کبھی کبھار جاری رہی۔ ان سے ہماری بہت سی باتیں ہوئیں۔ سنیے پروفیسر شمیم طارق سے ہمارا مکالمہ۔
جی، میں جس خانوادے سے، میری پری 40 سال میری عمر کے بامبے میں گزرے ہیں، لیکن میری پیدائش بنارس کی ہے، یو پی کا ایک شہر ہے بہت مشہور،
جی
تو میری پیدائش وہاں کی ہے۔ بچپن میں ہی میں یہاں آ گیا تھا۔ میرے خاندان کا ماحول، گھر کا ماحول بہت علمی اور ادبی تھا، تو مجھے وہاں وراثت میں ملی وہ چیزیں، اور میں کامرس کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن اردو کی طرف راغب ہو گیا، یہی میرا شوق اور مشغلہ بھی بن گیا، یہی زندگی کی ادا بھی بن گئی۔ تو تنقید اور تحقیق اور تخلیق تینوں طرف میری توجہ رہی۔ میں مختلف اوقات میں تقریباً بھی ہم نے مضامین لکھے، تنقیدی مضامین لکھے، کچھ غزلیں بھی کہیں، اور سب کی کتابیں، تقریباً 18 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں، جس میں بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ ان کے 6-6 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ جیسے ہماری ایک کتاب ہے شرف محنت و کفالت، اس میں لیبر کی ڈگنیٹی پر ہم نے بات چیت کی ہے کہ کتنی اہمیت دی گئی ہے اس کو، جس کو لوگوں نے اپنی زندگی میں عمل جس پر نہیں کیا ہے، تو اس کے 6 ایڈیشن آئے اور ختم ہو گئے۔ اسی طرح غالب کے بارے میں بہت بڑی، ساری دنیا کی طرح میں بھی غالب کا بہت بڑا مداح ہوں۔ غالب کی شاعری گنجین میں ہر لفظ جو ہے گنجین معنی کا تلسم ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں، رشک سے دیکھتا ہوں اس کی شاعری کو۔ اتنا بڑا شاعر صرف اردو میں نہیں، دوسری زبانوں میں بھی شاید ہی کوئی ہو، مگر ان سب جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں جب ہم ان کا کردار دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دعوے انہوں نے کیے ہیں وہ دعوے سچے نہیں تھے۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ غالب بہادر شاہ ظفر اور 1857، اس میں بھی اسی موضوع پر ہم نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ پھر تصوف اور بھکتی کا میں نے تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ بھائی تصوف کیا ہے اور بھکتی کیا ہے، اور اس کے حدود کہاں ملتے ہیں اور کہاں نہیں ملتے ہیں، کہاں زبردستی ملانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر ابھی جامعہ ملیہ نے مجھے مدعو کیا تھا کہ رابندر ناتھ ٹیگور پر ایک کمپریہنسو بک جو اردو والوں کے لیے ہو، جس کو پڑھ کے ایک ہماگیر تصوف، ہما جو ہے تعارف ہو جائے ٹیگور کا اردو والوں سے۔ تو وہ کتاب 2 مہینے رہ کے میں نے وہاں پہ کی ہے، وہ بھی کتاب چھپ گئی ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا پر ایک مونوگراف میں نے لکھا، نجیب اشرف ندوی پہ لکھا ہے، تو یہ سب کتابیں چھپ گئی ہیں۔ تو ٹوٹل میری 18 کتابیں اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں، اور سب الگ الگ موضوعات پر ہیں۔ اس میں ادبی تحقیق بھی ہے، ادبی تنقید بھی ہے، اور تصوف بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تقابلی مطالعہ بھی ہے، لسانیاتی مطالعہ بھی۔
آپ کا کوئی شعری مجموعہ تو شائع نہیں ہوا؟
نہیں، شعری مجموعہ جب میری عمر مطلب 80 یا 81 میں، سوری 82 میں میرا شعری مجموعہ شہرت کے عنوان سے شائع ہوا تھا، لیکن اس میں شاعری اس وقت کی ہے جب میری عمر 20 سال سے کم کی تھی۔ شاعری قدرت نے شاعر پیدا کیا ہے تو شعر تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن راستے میں شعر کا یاد کیا یا کہیں سے پرچے پہ لکھ دیا، وہ غائب ہو گیا۔ نثر پر توجہ اتنی زیادہ رہی کہ شاعری کی طرف توجہ دینے کی یا اس کو سنبھالنے کی فرصت نہیں ملی۔ تو وہ 20 سال کی عمر کی جو شاعری تھی وہ شہرت کے عنوان سے 82 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا مجموعہ نہیں آیا۔ اب تو اس کو نئے سرے سے مرتب کر دوں میں۔
تو یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ شاعری آپ نے ابتدائی عمر میں کی، اور اس کے بعد پھر آپ تنقید اور تحقیق اور نثر کی طرف متوجہ ہو گئے، تو کیا شاعری ترک کر دی یا کبھی کبھی کہتے رہے؟
نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بنتی نہیں ہے بادو ساگر کہے بغیر، تو وہ شاعری کو میں چھوڑنا بھی چاہوں تو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ شاعری مجھے نہیں چھوڑتی ہے۔ کبھی وہ راستے میں سفر کر رہا ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں، ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، تو شعر آنے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کیفیت میں کوئی بات ہوئی تو شعر نازل ہونا چاہیے۔ تو قدرت نے مجھے شاعر پیدا کیا ہے تو وہ شعر کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اب اس پر جتنی توجہ دی جانی چاہیے، یکسوئی دی جانی چاہیے تھی، اس کو سنبھالنا چاہیے تھا، وہ کچھ کمی ہوئی ہے اس میں، اور اس کی وجہ میری نثری مصروفیات رہی ہے۔ جی،
تو یہ نثری مصروفیات کی وجہ کیا آپ کسی قسم کے تدریس کے پیشے سے متعلق تھے یا کیا وجہ ہوئی؟
نہیں، وہ ایک میری طبیعت کا یہ تھا کہ جو جس طرف جو باتیں مشہور ہو گئی ہیں، میرا بچپن سے یہ خیال رہا ہے کہ اگر مفروضات کو پر وقت چیلنج نہ کیا جائے تو وہ مسلمات کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط مشہور ہو گئی ہمارے یہاں, پھر تجسس یہ ہوا کہ بھئی یہ غلط مشہور ہو گئی ہیں تو ان کی درستی کی کیا صورت ہوگی, تو پھر اس کی طرف توجہ کی, تحقیق کی, نکالا, لکھا, تو اس میں وقت جانے لگا. وہ اس میں کوئی اور شاعری سے عدم توجہ ہی کی طرف نہیں, لاشعوری طور پر عدم توجہ ہی بکتی میں نے اپنی شاعری سے, نہ یہ نثر ایک ضرورت کے تحت لکھنا شروع کیا میں نے. پھر یہ بھی جذبہ تھا کہ آج کل کی شاعری اور آج کل کے مشاعرے معیار اتنا گرتا چلا جا رہا ہے کہ, اور شاعر شاعری کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے, شاعروں کی, متشاعروں کی, نا شاعروں کی, کہ ہم نے کہا کہ بھائی اس بھیڑ سے الگ دکھنے کے لیے ذرا یہ بھی ضروری ہے کہ نثر کی طرف خصوصی توجہ دی جائے.
تو جن موضوعات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے نثر میں, تو وہ اس میں خاصا تنوع ہے, یعنی ایک طرف تصوف ہے, ایک طرف غالب ہے, ایک طرف شرف محنت ہے. تو یہ جو تنوع تھا اس کی کیا وجہ تھی, یعنی کسی ایک خاص تنقید کے یا تحقیق کے کسی ایک خاص ڈگر پہ چلنے کے بجائے آپ نے مختلف موضوعات کو منتخب کرتے رہے؟
ہاں یہی میں نے عرض کیا نا کہ وہ دل میں یہ خیال تھا کہ بھائی یہ چیز مشہور ہو گئی تو کیوں مشہور ہو گئی, اور یہ جو مشہور ہو گئی وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں حقیقت ہے. تو یہ تجسس جو تھا مجھے تنوع کی طرف لے گیا, اور تنوع جو ہے وہ محنت چاہتا تو اس کے انہماک کی ضرورت تھی, تو اس میں لگ گیا, اس کی قیمت بھی چکائی. یہ کہ تحقیق کر کے, تنقید کر کے آپ وہ شہرت نہیں حاصل کر سکتے جو مشاعروں کی شہرت ہوتی ہے, یا جو 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 جس طرح سے انٹرٹینمنٹ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں, تو ہم نے اس کو گمنامی کو, قلندرانہ اور درویشانہ زندگی کو جو سچائی کی اشاعت میں گزرے میں نے اس کو ترجیح دی.
پروفیسر شمیم طارق سے ان کی اپنی ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ معاصر ادب پر بھی گفتگو ہوئی. اس کے بھی چند اقتباسات آپ کو سنوائیں گے, مگر اس سے قبل یہ اعلان.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اعلان سے قبل آپ پروفیسر شمیم طارق کی گفتگو سن رہے تھے. ان سے ہمارا مکالمہ جاری ہے. سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر شمیم طارق کے مزید جوابات. تو طارق صاحب, یہ فرمائیے کہ اب جو آپ نے یہ جو اردو میں کتابیں لکھی ہیں اور ان کے کئی کئی ایڈیشنز شائع ہوئے ہیں, تو ہندوستان میں اردو کے پڑھنے والے کیا موجود ہیں؟ ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟
جی جی, آپ دیکھیے ایسا ہے کہ اردو کی تعلیم میں کہیں نہ کہیں کمی تو آئی ہے آزادی کے بعد مسلسل, لیکن بعض حلقوں میں کمی آئی ہے تو بعض حلقوں نے اس کی تلافی بھی کر دی ہے. جیسے ہمارا مہاراشٹر ہے جو جہاں ہم رہ رہے ہیں, بمبئی جس کا ایک شہر ہے, تو ریاست مہاراشٹر میں اردو پڑھنے پڑھانے والوں کی تعداد خاصی ہے. اس سے لگا ہوا جو دوسری ریاست ہے کرناٹکا, وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد ہے. پارٹ آف تمل ناڈو جو ہے وہاں بھی اردو ہے. بہار میں کم ہے, پہلے جیسا نہیں ہے. یو پی میں حالات زیادہ خراب ہوئے, تو وہاں مدارس اسلامیہ جو تھے وہاں سے اس کی تلافی ہوتی چلی گئی, اور اب جو ہے غیر مسلم بھی اردو تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں کہ جو جنہوں نے چھوڑ دیا تھا بالکل, ابھی کئی اسکولوں میں نے دیکھا کہ بھائی 2-4 ہی صحیح, لیکن لڑکیاں بھی اردو ذریعہ تعلیم سے, اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, جس سے کر رہے ہیں. تو بہت اچھی اگر ہم صورت حال نہ کہیں تو بہت بری بھی نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بھائی میری کتاب کا 6 ایڈیشن شائع ہو رہا ہے, 2 ایڈیشن شائع ہو رہا ہے. بہت زیادہ 5,000-10,000 کی نہیں بالکل, لیکن کوئی 1,000 کا ایڈیشن ہے, کوئی 500 کا ایڈیشن ہے. اتنے لوگ پڑھنے والے تو ہیں, تب تو چھپ رہا ہے اور وہ اسے تقسیم ہو رہا ہے.
تو طارق صاحب, یہ آپ نے کسی خاص شعبے میں تخصیص بھی کی, یعنی بالخصوص آپ نے توجہ اس پر دی, مثلاً شاعری پر یا تصوف پہ, یا کوئی خاص آپ کا کی تخصیص رہی؟
نہیں, مطلب تشخص کا مطلب یہ ہے کہ جو موضوع ہمیں یہ لگا کہ بھائی اس پر نہیں لکھا جا رہا ہے, تو اب علمی ادبی مضامین, تنقیدی مضامین, تحقیقی مضامین, لکھنے والے جو ہیں کتنے آدمی ہیں آپ انگلیوں پہ گنیں گے آپ, دو ایک چار نام آ جائیں گے زیادہ سے زیادہ. تو اس خلا کو پر کرنے کی میں نے کوشش کی اور بغیر کسی دعوے کے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو لکھ دیا وہی ہر سا آخر ہے, نہیں بھائی یہ علم و ادب کا کام جو ہے اپنا کام کرتے رہنا ہے, وقت اس کی اصلاح کرے گا, اچھی باتیں آئیں گی. لیکن جو بڑے بڑے لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی, اور جیسے نثار احمد فاروقی ہمارے یہاں تصوف پر کام کرنے والے, بہت بڑا نام تھا تصوف پر, بھکتی میری شائع ہوئی تو ان کی زندگی کی آخری تحریر میری کتاب پر ہے بستر مرگ سے, انہوں نے اس پر لکھا تھا. صوفیہ کی شیری بصیرت میں شری کرشن, اس کا مقدمہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سنگمیل علمی کتاب ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک پروجیکٹ تھا, اس کو میں نے مکمل کیا تھا, تقریباً 300 صفحے کی کتاب ہے وہ. کہا کہ یہ سنگ, اس نے ہیڈنگ ہی لگایا کہ سنگمیل علمی کتاب ہے. تو اور اس طرح سے جتنے اہم غالب والی جو کتاب ہے, قاضی دان گپتا رضا نے کہا کہ بھائی اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں شمیم طارق نے مجھ سے اختلاف کیا ہے, لیکن اب میں یہ مانتا ہوں کہ شمیم طارق کی رائے صحیح ہے. تو یہ بڑے لوگ تھے, انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور مجھے جہاں ضرورت پڑی میں نے ان سے استفادہ کیا, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. ہمارے بعد بھی آئیں گے, میں 60 کی عمر کو پورا کر چکا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں, اب 60 پلس ہو چکا ہوں. اب یہ لوگ تو ظاہر سے بات ہے 83 سال 85 سال کی عمر کے تیز ہو گئے حضرات, تو اب ہمارے بعد کے لوگ اس میں. اچھا پھر ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں کسی ایسے یونیورسٹی سے وابستہ نہیں رہا, کسی ایسے ادارے سے وابستہ نہیں رہا کہ جس میں 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ مل رہی ہو. یہ میرا اپنا شوق تھا کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہوئے بغیر کسی ریکٹ کے, بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی قسم کا لابنگ کیے ہوئے یہ کام میں کرتا رہا. لوگوں نے کسی حد تک اس کی حوصلہ افزائی بھی کی, اکثر مجھے سیمینار میں اور لیکچرس کے لیے لوگ بلاتے بھی ہیں. تو یہ اوپر کام ہے, میں اس کو بڑے ہی شکر گزاری کے جذبے سے اس کو دیکھتا ہوں, اس کو قبولیت بھی کسی حد تک ملی ہے. اب ہر چیز کا انعام جو ہے مانیٹری گین یا مالیاتی فائدہ جو ہے نہیں ہوتا ہے, اور وہ اگر ہم کو مالی فائدہ اٹھانا ہوتا تو بہت سے کام دنیا میں تھے, میں وہ کرتا. یہ علم و ادب میرے ذوق کی چیز تھے, میرے روح کی طلب تھی, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حق کی ارشاد کا ایک بہت اہم ذریعہ یہ بھی ہے, جس سے میری بھی تشفی ہوتی ہے اور دوسروں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں, اور خدمت کا بھی موقع ملتا ہے, ان کے ذہنوں میں جو غلط باتیں بیٹھ گئی ہیں ان کو دور کرنے کا موقع ہوتا ہے, اور انسانیت کو انسانیت کے قریب لانے اور اس سے روشناس کرنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے میں بہت خوش ہوں میں جس حال میں بھی ہوں.
اچھا شمیم صاحب, یہ آپ کی جائے پیدائش تو بنارس ہے لیکن آپ کا قیام مہاراشٹر میں ہے, اور اردو کا جو گہوارہ ہے وہ شمالی ہند ہے. تو اب مہاراشٹر میں تو ظاہر ہے کہ وہاں کی زبان تو اردو نہیں ہے یا ہندوستانی نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ اردو کی کیا صورتحال ہے اور اس کی؟
مہاراشٹر میں مہاراشٹر کی زبان جو ہے تو مراٹھی زبان ہے, یہاں کی ریجنل زبان ہے, یہی بولی جاتی ہے یہاں پہ. لیکن مراٹھی کے بعد جو سب سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے وہ اردو ہے, اور سب سے زیادہ اسکول جو ہے کالج جونیئر کالج تک اور ایچ ایس سی کے لیول تک سب سے زیادہ اردو کے اسکول مہاراشٹرا میں ہے. یعنی بچہ اس کو سائنس بھی پڑھنا ہو تو وہ اردو میں پڑھے گا, کامرس بھی پڑھنا ہو تو اردو میں پڑھے گا, ہسٹری اور جاگرافی پڑھنا ہو تو وہ اردو میں پڑھے گا, میتھ پڑھنا ہو تو وہ کرے گا. ابھی کہیں کہیں یہ بھی تجربات کیے ہوئے کہ سیمی اردو کر دیا گیا, یعنی وہ سارے سبجیکٹ اردو میں پڑھے گا, میتھ اور سائنس یہ دو سبجیکٹ جو ہے وہ انگریزی میں پڑھے گا. تو یہاں سب سے بڑی ہندی سے بھی زیادہ بولنے اور لکھنے اور پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ یہاں پہ ہیں. ایک کچھ دنوں پہلے کا ایک وہ میں بتاؤں کہ مہاراشٹر میں پرائمری سے یونیورسٹی لیول تک اردو پڑھانے والوں کی تعداد 30,000 تھی. اب سوچیے آپ اس سے.
ایک زمانہ تھا بلکہ اب سے 40-50 سال پہلے جو اردو کے مراکز تھے بڑے بڑے, دلی, لکھنؤ, علی گڑھ وغیرہ. تو اب موجودہ صورت حال کیا ہے کہ اب اردو کے جو بڑے مراکز ہیں اور خاص طور پہ ادب کے حوالے سے تو
وہ بالکل آپ کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو مجھے یہ اعتراف کرنے میں کہ ان کی مرکزی حیثیت متاثر ہوئی ہے, چاہے وہ دلی ہو, چاہے وہ لکھنؤ ہو, چاہے وہ حیدرآباد ہو یا کچھ اور ایسے شہر ہوں. جی. جو ان کی تہذیبی حیثیت تھی, علمی حیثیت تھی, وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہے. ورنہ تو پنجاب بھی گوارا تھا اردو شاعری کا, اردو زبان و ادب کا, ایک سے ایک لکھنے والے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پہ, سب پنجاب کی سرزمین سے ابھرے تھے. تو وہ دھیرے دھیرے وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اس نے جو تقسیم کے بعد کے حالات تھے یہاں پہ, جو پرانے یہاں کے حکمراں تھے ان کی جو پالیسی تھی, بعد میں جو لوگ آئے ان کا تعصب تھا, لیکن اب بہت کچھ نقصان پہنچانے کے بعد شاید اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے اس زبان کے ساتھ جو ہندوستان کے طلوع عرض میں بولی جاتی ہے, کشمیر سے کنیا کماری تک ہر طرف بولی جاتی ہے, تو اس کے ساتھ گرو گیا. تو خوشائند بات یہ ہوئی کہ جسٹس کارجو, مارکنڈے کارجو ہمارے سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کے یہ ہوئے پریس کاؤنسل کے چیئرمین ہوئے, انہوں نے غالب اور اردو کے بارے میں انگریزی میں ایک بہت زبردست مضمون لکھا کہ صاحب یہ زبان جو ہے ہندوستانی زبان ہے اور ہندوستان کی ٹرو اسپرٹ کو اگر کوئی ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو یہ زبان ہے. اچھا چلیے, وہ تو جج تھے, بھارتیہ جنتا پارٹی کے ڈپٹی لیڈر تھے گوپی ناتھ منڈے, جن کا تعلق مہاراشٹر سے تھا, ڈپٹی لیڈر لوک سبھا میں یعنی پارلیمنٹ کے ایک ایوان میں, ان کے بیچ انہوں نے اردو کی موافقت میں آواز اٹھائی پارلیمنٹ کے اندر, تو یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے. دوسری بات غلط یہ ہو رہی ہے یا جسے میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ گلوبلائزیشن کا جو عہد آیا ہے, گلوبلائزیشن کے عہد میں کہیں نہ کہیں ہماری ملکی انڈسٹری کو, ملکی زبان کو, ملکی کلچر کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایک احساس کمتری کا رجحان پر اپنے لگا ہے کہ بھائی ہمارا بچہ اردو میڈیم سے پڑھے گا تو وہ شاید پیچھے رہ جائے, ہمارے ساتھ یہ کرے گا تو وہ پیچھے ہو جائے گا, تو اس کا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے.
اچھا جو آپ نے ذکر کیا گلوبلائزیشن کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عشروں سے جو اردو ہے وہ بر صغیر سے نکل کر اب مشرق وسطی, یورپ, کینیڈا, امریکہ, یہاں بھی چونکہ لوگ ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو اردو ادب یہاں بھی تخلیق ہو رہا ہے, تو اس سے کیا ادب کو کچھ وسعت اور ملی یا نہیں ملی؟
ہاں ہاں بالکل. دیکھیے اس پہ دو باتیں ہیں, ہمارا اردو کی خصوصیت یہ تھی کہ اردو کا مرکز لاہور بھی تھا, اردو کا مرکز حیدرآباد بھی تھا, یہ ٹو ایکسٹریم تھے, مرشد آباد اس کا مرکز تھا اور لکھنؤ بھی تھا, تو وہ بنگالی زبان سے, تیلگو زبان سے, پنجابی زبان سے, مراٹھی زبان سے, ہر زبان سے اس کا رشتہ تھا, اور زبانوں سے لین دین کا اردو کا جو سلسلہ اور تعلق تھا وہ دوسروں زبانوں کے مقابلوں میں زیادہ مضبوط تھا, دوسروں کے کلچر سے, دوسروں کی زبانوں سے, دوسروں کی سے, تو اس نے دیا. اور یہی سلسلہ جب ہمارے اپنے لوگ باہر گئے تو انگریزی سے, تو اس کا سلسلہ شروع ہی سے فورٹ ولیم کے کالج کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا, لیکن جب ہمارے اردو والے باہر گئے ہیں, کینیڈا میں گئے ہیں, امریکہ میں گئے ہیں, برٹن میں گئے ہیں, دوسرے اور ملکوں میں گئے ہیں, تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے اور لکھنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, تو ہمارا دوسری زبانوں سے, ملکی زبانوں سے بھی اور غیر ملکی زبانوں سے بھی ہمارا رشتہ اور زیادہ مستحکم ہوا, اس سے ہماری زبان مالا مال ہوئی, ہماری زبان کی بہت سی چیزوں کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا اور دوسری زبانوں میں بھی ہوا, یہ سب تو ہوا. اس میں کہیں ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک پش یا دو پش کے بعد جو ہمارے مہاجرین کینیڈا یا امریکہ میں تھے, ان کے بچے اردو سے اس لگاؤ کا ثبوت نہیں دے پا رہے ہیں جو ان کے والدین دیا کرتے تھے, اس کی جو بھی وجہ ہو, جو لوگ وہاں ہیں وہ اس پہ, لیکن ہم تو بہت دور سے آبزرویشن کر رہے ہیں, ہمارا یہ خیال ہے اس میں.
اچھا آپ کچھ تھوڑا سا آپ کی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ غالب کی بہت مدعا ہیں, ان کے بارے میں آپ نے کتاب بھی لکھی, جو آپ کی شاعری ہے اس میں کیا رنگ ہے, مطلب آپ روایتی طور پر اسی شاعری کو جاری رکھ رہے ہیں جو ہماری میراث ہے؟
شاعری میں میرا اپنا رنگ ہے, دیکھیے غالب کا میں مدعا ہوں, اقبال کا مدعا ہوں, فیض کا مدعا ہوں, فراق کا مدعا ہوں, لیکن مدعا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی کاپی کروں یا ان کی پیروڈی کروں, شاعری کا میرا اپنا انداز ہے, وہ اچھا ہے برا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے ہیں, دیٹ از امیٹیریل, اس پہ بات ہوتی رہے گی, لیکن مجھے کوئی بات شاعری میں کہنی ہے, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے, تو ہم نے اپنا اپنا انداز دکھا ہے, وہ اسی میں میں شاعری کرتا ہوں.
تو یہ جو آپ شاعری کرتے ہیں اس میں کون سی صنف جو ہے وہ آپ کو زیادہ مرغوب ہے, غزل,
نظمیں بھی کہیں ہیں لیکن کم کہیں کہیں ہیں, غزلوں پہ زیادہ میری توجہ رہی ہے, جو وہ آسانی سے راستہ چلتے کہیں ہو جاتی ہے, تو غزلوں پہ زیادہ توجہ دی.
روبرو ابھی آپ نے جناب پروفیسر شمیم طارق سے ہمارا مکالمہ سنا, ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب، خوش رنگ، باتصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
اور لیجیے اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں ڈاکٹر تحسین فراقی. ان کا تفصیلی انٹرویو تو آپ سن چکے ہیں، آج ان سے ان کا تازہ کلام سنیے. فراقی صاحب کا کہنا ہے کہ شاعری ان کا پہلا عشق ہے. انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے بالخصوص اپنا تازہ کلام پیش کیا. جناب ڈاکٹر تحسین فراقی اپنا کلام پیش کر رہے ہیں.
گر گئے ہم تو عجب بے سر و سامانی میں، کیا رہا فرق قیامت میں اور اس پانی میں، کوہ صحرا سے اٹھے موج ہوائے تازہ، نہ رہی تاب و تواں شہر کے زندانی میں، اور یہ نگاہوں کے ہیں مکتوب ورائے اسلوب، سب کے ہندی میں نہ یہ سب کے خراسانی میں. اور شعر دیکھیے کہ کون پوچھے گا ہمیں، کون بھرم رکھے گا ہم کے شامل ہیں فقیری میں نہ سلطانی میں. اور شہ خوبان زماں کب تمہیں نیند آئے گی، ہاتھ شل ہو گئے اپنے تو مگس رانی میں، اور عشق ناپید ہوا حرف غلط کی صورت، نہ یہ زنگی میں نہ افرنگی و ملتانی میں، اور ارض لا وارث الفاظ و معانی میں ہے قید، خاک اڑتی ہے اب ایوان غزل خانی میں. ایک غزل اور پیش کرتا ہوں. ہر ہر قدم ہے رقص اجل ان دنوں بہت، اے یار دیکھ بھال کے چل ان دنوں بہت، اور جل بجھ کے رہ نہ جائے یہ رویدگی تمام، چھانے لگا زمین پہ زحل ان دنوں بہت، اور دشمن کے ہاتھ ہی اٹھے بہرے دعا کے، اب اپنے تو ہاتھ ہو گئے شل ان دنوں بہت. دشمن کے ہاتھ ہی اٹھے بہرے دعا کے، اب اپنے تو ہاتھ ہو گئے شل ان دنوں بہت، اور کیا پار کرنے والے ہیں دشت فنا کو ہم، آنے لگی ہے یاد اجل ان دنوں بہت. آنے لگی ہے یاد اجل ان دنوں بہت. اب ایک غزل ذرا اور رنگ کی ہے، لیکن وہ بھی مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی. وہی دشمن اب اس کے دل میں گھر کرنے لگا ہے، اب اس ساحر پہ بھی جادو اثر کرنے لگا ہے. وہی دشمن اب اس کے دل میں گھر کرنے لگا ہے، اب اس ساحر پہ بھی جادو اثر کرنے لگا ہے. سفر نامے بہت ترتیب دے ڈالے ہیں اس نے، وہ گھر بیٹھے ہی باہر کا سفر کرنے لگا ہے. وہ گھر بیٹھے ہی باہر کا سفر کرنے لگا ہے، اور پرانے مشغلے اب اس کو خوش آتے نہیں ہیں، پرانے تذکرے زیر و زبر کرنے لگا ہے. اور بدل ڈالے ہیں اس دوران پیراہن بہت سے، ہوا کے رخ پہ بہنے کا ہنر کرنے لگا ہے. اور صفائی ہاتھ کی اس کو عطا ایسی ہوئی ہے، ذرے نا معتبر کو معتبر کرنے لگا ہے. ذرے نا معتبر کو معتبر کرنے لگا ہے. اور کوئی ایسا کہ جس سے اولیت کو خطر ہو، وہ ایسے ہر پدر کو اب پسر کرنے لگا ہے. اور قیامت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ بد کو بتر کرنے لگا اور سر بسر کرنے لگا. اب میں آخر میں بس ایک غزل جو اور ذرا رنگ کی ہے اور ایک ایسی بہر میں ہے جس میں میں نے پہلے شعر کہے ہی نہیں تھے. کن سے جدا ہوئے تھے کب اب مجھے یاد بھی نہیں، کن سے جدا ہوئے تھے کب اب مجھے یاد بھی نہیں، اس کا رہا تھا کیا سبب اب مجھے یاد بھی نہیں، بھول گئیں حکایتیں حسن ازل کی آیتیں، میں نے انہیں پڑھا تھا کب اب مجھے یاد بھی نہیں. یاد ہے بس یہی مجھے قافلہ چل پڑا تھا صبح، کب ہوئی دوپہر کے شب اب مجھے یاد بھی نہیں. تھا کوئی دشتے بے اماں ریگ تھی ہر طرف جہاں، یا کوئی راہ تھی کڈھب اب مجھے یاد بھی نہیں. کون تھا میرے کارواں کون تھا کس کے درمیان، کس کو چڑھی ہوئی تھی تب اب مجھے یاد بھی نہیں. کون تھا میرے کارواں کون تھا کس کے درمیان، کس کو چڑھی ہوئی تھی تب اب مجھے یاد بھی نہیں. کیا کہیں بین راہ میں تختہ آب تھا جہاں گشت پہ فوج بو لہب اب مجھے یاد بھی نہیں. کیا ہوا وہاں ستم غضب کیا رہا مارکے کا ڈھب چل بسے کتنے تشنا لب اب مجھے یاد بھی نہیں. اور روتے تھے کون خوش خصال, بہت شکریہ, روتے تھے کون خوش خصال, گزرا تھا کون خوش جمال, جس کے کھلے تھے چشم و لب اب مجھے یاد بھی نہیں. روتے تھے کون خوش خصال, گزرا تھا کون خوش جمال, جس کے کھلے تھے چشم و لب اب مجھے یاد بھی نہیں. اور آخری شعر ہے کہ وقت غروب شام تھا یا کوئی رات کا پہر, ورد زبان تھا اس میں رب اب مجھے یاد بھی نہیں.
واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت بہت شکریہ. کلام شاعر بزبان شاعر جناب تحسین فراقی اپنا کلام پیش کر رہے تھے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اور اب سماعت فرمائیے تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 232 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
اس غزل کی خوبی اس کے مضامین کے تضاد میں ہے, اور جس طرح غالب نے ان سب مختلف مضامین کو ایک بحر میں شامل کیا ہے, کیونکہ قافیہ اور ردیف کی جو بندشیں ہیں اس میں بعض دفعہ مختلف خیالات کا اظہار ناممکن ہو جاتا ہے. تو دیکھیے مرزا اسد اللہ غالب نے یہ کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا. کہتے ہیں منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی, قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی. دس اپیئرنس واز ایکسیپٹیبل ٹو دا اسپلینڈر آف لائٹ, فار تھرو یور اسٹیچر اینڈ فیس دا فیٹ آف مینیفیسٹیشن از ریویلڈ. حمد کا شعر ہے, اشارہ ہے رسول خدا کی طرف. کہنے گے کہ جو تجلی جو تھی, جس کے معنی بریلینس یا اسپلینڈر ہے, اس کو تیری نور جو تھا تمہارے وجہ سے ظہور ہوا, وہ اس کو منظور تھا. منظور سے مراد یہ کہ جب اسپلینڈر کو جو اس کا نتیجہ ہے نور کا, اس کو نور ایکسیپٹیبل ہو, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے مصرے میں جیسے کہتے ہیں قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی, وہ اس لیے منظور تھا کہ جو تمہارے قد اور رخ سے یہ جو ظاہر ہوا مینیفیسٹیشن یا حقیقت خدا, وہ وجہ تھی کہ اس کی قسمت کھل گئی اور اس نے اس بات کو جان لیا کہ اس نور کی سچائی جو ہے وہ کیسی ہے. حمد کے اشعار اکثر دیوان اشعار میں شروع سے لکھے جاتے ہیں. غالب نے یہ نہیں کیا تھا. ان کا پہلا شعر جس کو عام طور پہ لوگ حمد کا شعر کہتے ہیں, وہ حمد کا شعر نہیں ہے, لیکن اکثر جگہ انہوں نے یہ موضوع لے کے آئے ہیں, اور یہ ایک شعر اس موضوع کے لیے بہت مناسب سمجھا جا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں ایک خون چکاں کفن میں کروڑوں بناؤ ہیں, پڑتی ہے آنکھ تیرے شہیدوں پہ حور کی. ان اے بلڈ ڈرپنگ شراؤڈ دیر آر ملینس آف اڈارنمنٹس, دا گلانس آف ہوریز از فالنگ آن یور مارٹرز. جو شہید ہو گئے ہیں ان کا کفن ہے, اس پہ خون کے دھبے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھبے ان کی بناوٹ ہیں, اٹریکٹ کر رہے ہیں حوریز کو. ایک خیال ہے غالب کا, منفرد خیال ہے. اس کے بعد وہ شعر ہے جو میرے خیال میں بے شمار جگہ کوٹ کیا گیا, استعمال ہوا, اچھا غلط سب طرح سے. کہتے ہیں وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو, کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. او پریچر یو نیدر ڈرنک نار کین سرو یور وائن ٹو ادرس, ہاؤ گریٹ از یور وائن آف پیراڈائز. غالب کی وائز سے کبھی نہ بنی. یہاں پر بھی وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اپنے ایک جس جو غالب کی سٹائل تھی مزاح کی, اس کا ایک نادر نمونہ ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری شراب, جو شراب سے مراد یہاں اس تقریر سے ہے جو وائز کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہ تم پیو نہ پلا سکو. تو پہلے تو یہ سوچیں کہ وہ اپنی جو ان کے مشورے ہیں ان پہ خود عمل نہیں کرتا, نہ تم دوسروں کو سمجھا سکتے ہو اس بات پہ کہ تمہارے اس پہ چلیں. مطلب کہنے کا یہ کہ تمہاری جتنی بھی پریچنگ ہے یا تمہاری جتنی بھی وائز ہیں وہ بالکل ناکارہ ہیں. لیکن یہاں ایک اور انہوں نے ایک موضوع لے کے آئے ہیں جو شراب پیراڈائز میں یا جنت میں ملے گی اس میں نشہ نہ ہوگا, یہ بھی ذکر ہے اکثر. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس شراب میں دوسرے مصرے میں انہوں نے کوشچن کیا ہے, کیا بات ہے, کیا بات سے اچھائی کا اظہار نہیں کیا ہے. یہ انہوں نے کوشچن کیا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ یہ ایسی شراب پی جائے جس میں نشہ نہ ہو. تو غالباً وہ وائز کو اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر شراب پینی ہے تو وہ شراب پیو جو واقعی جس میں کچھ اثر ہو. پھر کہتے ہیں, لڑتا ہے مجھ سے حشر میں قاتل کہ کیوں اٹھا گویا ابھی سنی نہیں آواز سور کی. دا سلیئر از فائٹنگ ود می آن دا ڈے آف ریزرریکشن وائی ڈڈ آئی رائز اٹ سیم دیٹ شی ہیز ناٹ یٹ ہرڈ دا ساؤنڈ آف کلیرین. ایک انتہا ہے ایگزیجریشن کی. یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ محبوب کی محفل اور میدان حشر جو ہے وہ تقریباً ایک سا ہی ہے, تو محبوب کو یہ بتانا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ اٹھ کے کھڑا کیوں ہو گیا. جب آپ جو ایک ہے ٹریڈیشنل ڈسکرپشن جو ہے وہ یہ کہ جب سور پھونکا جائے گا تو مردے کھڑے ہو جائیں گے, اسی طرح سے جو عاشق جب وہ کھڑا ہوا تو محبوب نے کہا کہ تم کھڑے کیوں ہو گئے. شاید اس نے آواز نہیں سنی تھی سور کی, کیونکہ اس کے لیے یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ میدان حشر ہے یا میری محفل ہے. اور یہاں پر بھی انہوں نے وہی میرے ساتھ سلوک کیا جو اپنی محفل میں کرتے تھے اگر وہ جانتے بھی تھے. تو یہ تو ایک غالب کے ایک نادر شعر اس لیے کہ اس میں جو انہوں نے مثال دی ہے وہ اتنی اس کی باؤنڈریز اتنی براڈ ہیں کہ اس خیال کو سمجھنا بڑا لطیف بھی ہے اور مشکل بھی ہے. پھر کہتے ہیں, آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج, اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی. اٹس دا ارائیول آف اسپرنگ ایز دا نائٹنگیل ہیز بگن سنگنگ, اے رومر از فلائنگ ان دا وسپر آف گارڈن برڈز. نزاکت شعر کی صرف یہ ہے کہ وہ اڑتی ہوئی خبریں اور اڑتے ہوئے طیور یا چڑیاں, وہاں انہوں نے یہ مناسبت بنائی ہے کہ ان کی زبانی شاید خبر ہے کہ بہار کی آمد آمد ہے, تو بلبل نے گانے گانے شروع کر دیے ہیں. یہ شعر ان اشعار میں ہے جس میں صرف مضمون آفرینی ہے, یہ بندش ہے, اور انہوں نے صرف اس کو استعمال کیا, اڑتی ہوئی خبر ہے زبانی طیور کی. تو اس طرح سے ایک ٹیکنیکل شعر ہے, گہرائی تو شاید اس میں اتنی نہیں ہے, لیکن بہار ضرور الفاظ کا استعمال بخوبی کیا ہے غالب نے. پھر کہتے ہیں, گوواں نہیں پواں کے نکالے ہوئے تو ہیں, کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. دو دے آر ناٹ دیئر دے ور ونس تھرون آؤٹ آف دیئر, اے ڈسٹنٹ کنشپ دیئر از ٹو بٹوین دیز آئیڈلس اینڈ کعبہ. ایک زمانے میں کعبہ میں بت ہوا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو سب سے پہلا جو عمل تھا وہ یہ کہ اس کعبے سے سارے بتوں کو نکال کے پھینک دیا گیا. لیکن کہتے ہیں بت نکل تو گئے, لیکن وہ رشتہ جو ان کا تھا کعبے سے وہ بہرحال اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بھی سوچیں اس میں کہ محبوب کو بھی اکثر بت سے خطاب کیا گیا ہے, آئیڈل کہا گیا ہے بت کو. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ موضوع یہ کہ آئیڈل جو ہے وہ بلوڈ ہے, اور حالانکہ آئیڈلٹری بت پرستی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے, لیکن محبوب میں ابھی بھی وہ عادت اور وہ خواہش ختم نہیں ہوئی کہ لوگ اس کو پوجیں. تو کہتے ہیں کعبے سے تو نکل آئے, لیکن محبوب جو ہے وہ ابھی بھی اس میں یہ خواہش ہے کہ اس کو بت کی طرح سے پوجا جائے, یہ اس کی خصلت میں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاہے بت کعبے میں ہوں یا نہ ہوں, چونکہ وہ بت تھے تو وہ بت رہیں گے, اور ہمیشہ اس بات کی خواہش ہوگی کہ لوگ ان کو پوجیں جس طرح میرا محبوب. پھر کہتے ہیں, کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. It is not necessary that everyone should get the same answer. Come on, let us too go for an excursion to Mount Sinai. حضرت موسیٰ جب گئے طور پہ, خواہش کی تجلی نور خدا کی, خدا کا جواب آیا کہ برداشت نہ کر سکو گے. یہاں انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے کہ ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ خدا ہر ایک کو ایک ہی جواب دے۔ میں خیال میں اس میں تھوڑی سی گہرائی یوں پیدا کی ہے غالب نے کہ دوسروں کی شکست جو ہے وہ باعث نہ ہونا چاہیے ہماری کاوشوں کا، ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی قدم اٹھاتے ہوئے غلط طور پہ گر پڑیں۔ پھر کہتے ہیں گرمی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کلام میں تلخی ہے، آپ کے مزاج جو ہے بدخو ہیں، لیکن یہ بھی کیا بات کہ جس شخص سے بات کی آپ نے اس نے شکایت کی آپ کی، یہ بھی کیا بات ہوئی۔ پھر کہتے ہیں غالب گر سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی۔ غالب اف یو ول ٹیک می ود ہم آن دس جرنی آئی ول پریزنٹ دا باؤنڈریز آف دا پلگریمیج ٹو ہز میجسٹی۔ خطاب بہادشاہ ظفر سے گزارش ہے کہ ہم کو بھی لے چلو حج پہ، اس کا جو ثواب ہوگا ہم تمہیں سونپ دیں گے۔ تو آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جو مضامین کا تضاد ہے، یہ ایک اس میں حمد کا بھی شعر ہے، بادشاہ کی تعریف ہے اور محبوب کی شکایت ہے، موسیٰ سے مقابلہ ہے، وائس سے جھگڑا ہے اور بلبل کی نواسنجی پہ اظہار مسرت ہے۔ سب ایک ہی غزل کے مختلف اشعار ہیں اور اس طرح سے غالب نے ایک ایسی بحر اور قافیہ ردیف حور کی، ظہور کی، نور کی ملا کے ایک نادر غزل پیش کی ہے جس میں جیسا میں نے عرض کیا غالب کی ان غزلوں میں شامل ہوتی ہے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹ بک غزلیں۔ اس کو پڑھ کے بہت سے شاعر جو ہیں وہ فن شاعری سے مستفید ہو سکتے ہیں۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 232 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ اور اب آخر میں ایک افسانہ، جناب حمید شاہد کے اس افسانے کا عنوان ہے رکی ہوئی زندگی، اسے سنا رہے ہیں خالد حمید۔
وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا ندیدہ ہو کر، عاطف اسے دیکھ رہا تھا، کراہت کا گولا پیٹ کے بس سے اچھل اچھل کر اس کے حلقوم میں گھونسے مار رہا تھا، یوں کہ اسے ہر نئے وار سے خود کو بچانے کے لیے دھیان ادھر ادھر بہکانا اور بہلانا پڑتا۔ وہ بھوکا تھا، شاید بہت ہی بھوکا، کہ سالن کی رکابی اور روٹیوں کی چنگیر پر پوری طرح اوندھا ہو گیا تھا۔ جتنی دیر وہ چپڑ چپڑ چپا کر کے کھاتا رہا، عاطف اس کے پراگندہ بالوں کے نیچے اور پیچھے چھپ جانے والے چہرے کو ڈھنگ سے دیکھنے کی جتن کرتا رہا اور ان معصوم لکیروں کو تلاش کرتا رہا جو کبھی تھیں اب کہیں نہیں تھیں۔ وقت کی صفاقی نے سب کچھ مٹا کر ایک نئی تحریر لکھ دی تھی، ایسی تحریر جو پورے بدن میں اضمحلال بھر رہی تھی۔ وہ پوری طرح جھکا ہوا تھا اور اس کے جبڑوں اور ہونٹوں کے باہم ٹکرانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ بہاولپور سے عاطف کے ہاں پہنچا تھا، کیوں یہ اس نے نہیں بتایا تھا، شاید اس کا بھی موقع بھی نہیں آیا تھا، کہ وہ تو دفتر سے گھر واپسی پر اسے گیٹ پر ہی مل گیا تھا۔ عاطف جس دفتر میں کام کرتا تھا وہاں کوئی اصول اور ضابطہ ہو نہ ہو چھٹی وقت پر مل جایا کرتی تھی۔ وہ سیدھا گھر پہنچتا کہ شائستہ اس کی منتظر رہتی تھی۔ شروع شروع میں عاطف کو یقین تھا کہ یہ سچ مچ کا انتظار تھا، اندر سے اٹھتی تاہنگ والا، تبھی تو اسے سیدھا گھر آنے کی عادت ہو گئی تھی۔ مگر بعد ازاں یہ ہوا کہ سب کچھ اس کے معمولات کا حصہ ہو گیا۔ شائستہ کو بھی پہلے پہل انتظار میں لطف آتا، کھٹا میٹھا لطف، اگرچہ اوج جیسے وجود نے پہلے ہی دن اس کے اندر کراہت کی ایسی گولی سی رکھ دی تھی جو اسے دیکھتے ہی خود بخود دھواں چھوڑنے لگتی، مگر کہیں نہ کہیں سے لذت کی مہک بھی اٹھتی رہتی۔ دوسرے بدن کو چھو لینے کی لذت یا پھر اسے دیکھنے اور دیکھے چلے جانے کی لذت، وہ جیسا بھی تھا اس پر نظر ڈالتا تھا، ایک تار نہ سہی، جھجک جھجک کر سہی اور لکنت زدہ لفظوں سے اتنی پھسلن بنا ہی لیتا کہ وہ اس پر کوشش کر کے ہی سہی پہروں پھسل سکتی تھی اور دور تک، بہت دور تک جا سکتی تھی۔ مگر رفتہ رفتہ عجب افتاد آن پڑی کہ پہر سکڑنے لگے اور یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں لذت کے زور سے جتنی دور جا سکتے تھے جا چکے، کہ اب تو بدن میں کساوٹ اترنے لگی اور شائستہ کو کوفت ہوتی تھی۔ جب اس نے آ ہی جانا ہوتا تو انتظار کیوں، اور اضطراب کیسا؟ غیر مانے عادت نہ مانے، عادت نہ کہیں بدن کہہ لیں، عادت کی ڈوری میں بندھا بدن دکھتا تھا، دکھتا تھا اور ٹوٹتا تھا۔ اس ٹوٹتے بدن کو پھر بھی انتظار کی گرہ دی جاتی رہی، حتیٰ کہ عادت معمول ہو گئی۔ دونوں میں ہمت نہ تھی کہ وہ معمول کے اس دائرے کو توڑ ڈالیں۔ یوں نہیں تھا کہ عاطف گھر آتا تو پھر باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ لاہور ایسا شہر تھا جو کئی کئی گھنٹوں کے لیے مصروف رکھ سکتا تھا۔ بے تکلف دوستوں سے ملتا، احباب کی مہذب مجالس میں بیٹھتا، یا پھر اس سے ملتا جو سارے فاصلے ختم کر ڈالنے کے ہنر جانتی تھی۔ وہ فاصلے یوں ختم کرتی تھی جیسے کہ وہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ پہلے وہ ان موضوعات کو چھیڑتی جو عاطف کی کمزوری تھے، یا پھر عاطف جن پر سہولت اور رغبت سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ رہا ہوتا تو وہ چپکے سے اپنے جذبوں کے دھاگے کا سرا اس کی چلتی بات کے ساتھ باندھ دیتی اور پھر گرہ پر گرہ دیے چلی جاتی۔ یہ جذبے اس فتنے کی خیزش سے بندھے ہوتے جو عاطف کو گھر پلٹنے تک برف کا تودہ بنا دیا کرتے تھے۔ اکثر یوں ہوتا کہ عاطف گھر لوٹتا تو شائستہ کا بدن خفقی کے تناؤ کی لہریں چھوڑ رہا ہوتا۔ بدن کی کوسوں کے اوپر ہی اوپر تیرتی یہ لہریں ایسے لمس کی تھپکی مانگتی تھیں جو عاطف کے اندر روبی نے باتوں کے کھانچے میں کہیں یخ بستہ کر دی تھی۔ جبکہ شائستہ غصے سے کھولتی تھی اور کچھ نہ بولتی تھی کہ وہ پہل کر کے بولے چلے جانے کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ عاطف کبھی کبھی چاہتا کہ وہ اس پر برس پڑے، لڑے جھگڑے اور جو کچھ اس کے بدن کی سطح مرتفع پر لہریں سی چھوڑ رہا تھا اسے چیختے چنگھاڑتے لفظوں میں ڈال دے، یوں کہ عاطف کے لیے اپنی بات کہنے کی گنجائش پیدا ہو، وہ بات جس سے خیزش کی تانت بندی ہوتی ہے۔ مگر اس کا بدن سمندر کی پھوکی بفری لہروں کی طرح اوپر نیچے ہوتا رہتا اور ایسا شور چھوڑتا جو ماحول کا حصہ ہو کر سکوت میں ڈھل جاتا ہے، یا پھر ایسا شور جو اپنی دہشت سے پرے دھکیل دیتا ہے اور سماعتوں کو بند کر دیتا ہے۔ وہ سننا چاہتا مگر کچھ بھی نہ سن پاتا تھا کہ ایک سکوت تنا ہوا تھا، گاڑھا، گھمبیر اور گھمس والا سکوت، یا پھر شاید ایک دہشت کا تناؤ تھا، دل کھینچ لینے والی دہشت کا تالے تناؤ۔ معمول کبھی کبھار ٹوٹ بھی جاتا تھا، ایسے کہ جیسے کوئی بے دھیانی میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرف لے جاتا ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں کی انگلیوں میں بٹھاتا ہے، ہتھیلیوں کو سامنے کر کے دونوں کوہنیوں کو تان لیتا ہے اور پھر عین انگلیوں اور ہتھیلیوں کے جوڑ سے چٹخارے نکال دیتا ہے۔ مرد اپنی عورت سے چھپ چھپا کر باہر جو کچھ کرتا ہے، عورت اسے جان لیا کرتی ہے، شاید اس لیے کہ باہر کی ساری کارگزاری وہ بے خبری میں اپنے تن پر لکھ لایا کرتا ہے، یوں کہ وہ خود تو اس تحریر سے بے خبر ہوتا ہے مگر عورت اسے پڑھ لیتی ہے، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک شوشے اور نقطے کو، اور ان وقفوں کو بھی جو ان لفظوں اور سطروں کے بیچ پڑھتے ہیں۔ شائستہ نے عاطف کے بدن کے اوراق پر لکھے متن کو جب پڑھا تو وہ روبی کی خوشبو تک سے آگاہ ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی اور ہوتی تو وہ بفر جاتی، مگر وہ ایسی عورتوں میں سے تھی ہی نہیں جو کسی بھی بات کو خود ہی آغاز دے لیا کرتی ہیں۔ اسے تو خود آغاز چاہیے تھا، بھیگا ہوا آغاز، ایسا کہ جس کا انجام بھی بھیگا ہوا ہو۔ عاطف کے پاس ایسے الفاظ کہاں تھے جو پہل قدمی کا ہنر جانتے ہوں، کہ ایسے الفاظ تو ہر بار اس کے بدن کی جھولی میں روبی ڈالا کرتی تھی اور وہ اسی کا عادی تھا۔ اس عادت نے شائستہ کے بدن میں کسمساہٹ، بے قراری اور اضطراب کی موجیں رکھتی تھیں۔ وہ سارے گھر میں ادھر ادھر بکھرے تعطل کو باہر دھکیلتی رہتی، شاور لیتی تو پانی کی پھوار تلے سے نکلنا جیسے بھول ہی جاتی، حتیٰ کہ اسے یوں لگنے لگتا جیسے جسم کے اوپر ایک جھلی سی نمودار ہو گئی ہو۔ وہ لرستے ہاتھوں کی لمبی پوروں سے اس جھلی کو چھوتی تو لمس بدن کے اوپر ہی اوپر تیرتا رہتا۔ ادھر سے اوپر کر باہر نکلتی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھے جاتی، پورا کمرہ امپورٹڈ باڈی لوشنز اور پرفیومز سے مہکنے لگتا۔ اسی مہک میں کپڑوں کی سرسراہٹیں جاگتی، ویکسنگ اور پفنگ کے بعد بلش آن اور کاسمیٹکس کے انتخاب میں ایک مدت گزر جاتی۔ جب وہ اپنے اطمینان کی آخری حد تک سمر چکی ہوتی تو وہ آئینے میں خود کو پہلو بدل بدل کر دیکھتی اور دیکھے چلی جاتی، حتیٰ کہ آئینہ وہ منظر دکھانے لگتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتی تھی۔ جب بہاول پر سے آنے والا میلا کچیلا شخص اسے دروازے پر ملا، تب تک شائستہ کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی کچوکوں سے بیدار ہونے کی عادت کو ساتواں برس لگ چکا تھا۔ اس عرصے میں وہ دو سے تین ہو چکے تھے۔ ڈیڑھ برس پہلے ان کے ہاں نن نے فرخ نے جنم لیا تھا، جو اب پوری طرح شائستہ کو اپنی جانب متوجہ کیے رکھتا۔ بظاہر گھر مکمل تھا، مکمل اور پرسکون دکھنے والا، سب کچھ ایک ڈھنگ سے ہوتا نظر آتا تھا۔ مگر وقت کی ڈھینگی کے سرے سے بندھا معمولات کا بوکا جو پانی باہر پھینکتا تھا، وہ دونوں کی زبانوں پر پڑتے ہی کھولتا رساس ہو جاتا تھا، آبلے بنا دینے والا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال دونوں کے سامنے آتا رہا، مگر وہ اس کا صحیح صحیح ادراک کر سکنے اور اس پر قابو پا لینے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ وہ تو شاید اس ساری صورتحال کے مقابل ہونے کو تیار ہی نہ تھے۔ تبھی تو عاطف کے ہوتے ہوئے بھی شائستہ ننے فروخی سے مصروف رہے چلے جانے کو ترجیح دیا کرتی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں فروخ کو گھٹنوں پر اوندھا لیے مالش کیے جاتی ہے، کس لیے اس کے پاؤں کے تلووں پر گال رگڑ رہی ہے، اس کے پیٹ پر منہ رکھ کر پھوکڑے مارتی ہے تو کیوں اس سے باتوں میں مگن رہنا، لاٹ سے ہونٹوں میں لوچ ڈال دینا اور وہ کہے جانا جس میں کوئی ربط نہ ہو عاطف کے سماعت سے ٹکرا کر مربوط ہو جاتا۔ مگر عاطف تو صرف اپنے اوچ بدن پر کچھو کے چاہتا تھا، لہذا ننے وجود کی نازک جلد پر نرم نرم چکنے ہاتھوں کا یوں پھسلنا، اسے گیلے ہونٹوں کی لرزش دبا کر بوسے دینا، ہونٹ جما کر اور پٹاخ کی آواز پیدا کرتے ہوئے ماتھے پر، ہونٹوں، گردن، ناف اور رانوں پر، حتیٰ کہ دائیں یا بائیں پاؤں کے انگوٹھے کے گرد ہونٹوں کو رکھ کر گھما لینا، سب کچھ رائیگاں چلا جا رہا تھا۔ تاہم فروغ اس پیار کی بوچھاڑ سے کھل کھل ہنستا، غوں کرتا اور زور زور سے اپنے پاؤں مارنے لگتا تھا۔ جس روز بہاول پور سے ان کے ہاں مہمان آیا، اس روز شائستہ پروگرام بنائے بیٹھی تھی کہ عاطف کے آتے ہی وہ ننے فروغ کو نیم گرم پانی سے نہلائے گی کہ وہ اسے قدرے میلا میلا لگ رہا تھا۔ مگر جب وہ مہمان ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا نظر آیا جو از حد میلا تھا، تو وہ اپنا پروگرام بھول چکی تھی۔ اس کے وجود میں لسلسے وجود کی پہلے سے موجود کراہت کے ساتھ عجب طرح کی باسی کھن بھی گھس بیٹھی تھی۔ عاطف اپنے مہمان کو بٹھا کر ذرا فاصلے پر کھڑی شائستہ کے پاس آیا، بوکھلایا ہوا۔ جب اسے کچھ کہنا ہوتا اور شائستہ کسی دوسری کیفیت کو چہرے پر سجائی ہوتی تو وہ یوں ہی بکھلا جایا کرتا تھا۔ شائستہ کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس نے مہمان کے سلام کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا تھا کہ اس نئے وجود سے امنڈتی گھن کو اپنے بدن میں موجود کراہت کے پہلو میں بٹھا چکی تھی، حتیٰ کہ سب کچھ نفرت میں ڈھل کر اس کے چہرے سے چھلکنے لگا۔ شائستہ کے لیے اپنے ان شدید جذبوں کے ساتھ وہاں رکنا ممکن نہ رہا، تو وہ اپنے قدموں پر گھومی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ اسی اثنا میں عاطف کچن میں خود کو معمول پر لاتا رہا۔ اگرچہ وہ مہمان کے لیے پانی لینے آیا تھا، مگر ریفریجریٹر سے بوتل نکالنے کے بہانے اسے پوری طرح کھول رکھا تھا، یوں کہ اس کا سینہ اور چہرہ دونوں یخ جھونکوں کے سامنے رہیں۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب شائستہ اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تو تب بدحواس ہو کر ایک طرف ہو گیا جب اس نے اپنے داہیں ہاتھ سے اس کے بائیں کندھے کو قصدن ذرا زور سے دبا کر اسے ایک جانب دھکیلا تھا۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا جہاں بوکھلا کر پہنچا تھا۔ شائستہ نے پانی کی بوتل نکالتے ہی قدرے جھٹکے سے ریفریجریٹر کا دروازہ بند کیا تھا۔ پھر اس نے سنک کے کونے میں پڑا وہ گلاس نکالا جو دونوں کے استعمال میں نہیں آتا تھا، اور اس چنگیر کی جانب لپکی جس میں پہلے سے روٹیاں لپٹی ہوئی پڑی تھیں۔ شائستہ بچ جانے والی روٹیوں کو اسی چنگیر میں رکھتی تھی کہ صفائی والی ماسی آتی تو لے جایا کرتی۔ وہ ایک ٹرے میں پانی کی بوتل، گلاس، چنگیر اور رکابی رکھ کر اس کی سمت بڑھانے کے بعد لفظوں کو چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو اصرار کر کے انہیں روک نہ لیجیے گا۔ اس نے اسے نہیں روکا تھا، مگر وہ خود ہی رک گیا تھا۔ شائستہ سارا وقت اپنے بیڈ روم میں اوندھی پڑی رہی۔ اور بہت دیر بعد جب عاطف کمرے میں آ کر آنے والے مہمان کی بابت اسے بتا رہا تھا تو اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں. اسے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا تھا. ضرورت مند، پرانا کلاس فیلو اور مدد جیسے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے. ایک میلے کچیلے شخص کی اوقات کے لیے کافی تھے، لہذا اس نے اپنی سماعتوں کو بند کر لیا. پہلو بدل کر لیٹ گئی اور سارے بدن کو موج در موج اچھل جانے دیا. اگلے روز ناشتے تک وہ نہیں اٹھا تھا. دفتر کے لیے تیار ہونے کے بعد اور ناشتے کے لیے بیٹھنے سے پہلے عاطف نے ڈرائنگ روم میں جھانکا. وہ وہیں صوفے پر عین اسی رخ لیٹا ہوا تھا، رات اصرار کر کے جس رخ لیٹ گیا تھا. مہمانوں کے لیے بیڈ روم اوپر تھا، مگر وہ وہیں صوفے پر لیٹنا چاہتا تھا. لیٹ گیا اور اب اٹھنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا. عاطف نے دل ہی دل میں اسے وہی گالی دی جو اسے بچپن میں دیا کرتا تھا اور ناشتے میں مگن ہو گیا. جب وہ دفتر کے لیے نکلنے لگا تو عاطف میں ہمت نہ تھی کہ وہ شائستہ کو مہمان کے حوالے سے کوئی ہدایت دیتا یا فرمائش کرتا. کوٹ کی جیبوں کو ٹٹول کر اپنا چرمی پرس نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ الگ کیا اور اس میز پر رکھ دیا جس کے قریب پڑے صوفے پر وہ یوں بے خبر سو رہا تھا کہ سارا ڈرائنگ روم اس کے خراٹوں سے گونجتا تھا. بے اختیار وہی گالی عاطف کے ہونٹوں پر پھر سے گدگدی کرنے لگی. اس کے ہونٹ بے اختیار پھیلتے چلے گئے. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور باہر نکل گیا. دفتر میں وقفے وقفے سے اسے مہمان کا خیال آتا رہا. رات اس نے جو دلچسپ باتیں کی تھیں انہیں یاد کرتا تو مسکرانے لگتا. شائستہ کے رویے کے باعث اسے جو خفت اٹھانی پڑی تھی وہ اسے ملول کرتی تھی، لہذا اس نے اپنے تئیں طے بھی کر لیا تھا کہ وہ اس کی کیا مدد کرے گا. جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی اسے گمان گزرتا کہ گھر سے کال ہوگی، حتیٰ کہ اسے تشویش ہونے لگی. پھر وہ چاہنے لگا کہ خود فون کر کے مہمان کی بابت پتا کرے. اس نے دو بار نمبر گھمایا بھی، مگر اس خیال سے کہ فون شائستہ اٹھائے گی اس نے ارادہ ملتوی کر دیا. تیسری بار وہ گھر کا نمبر ملاتے ملاتے نہ جانے کیوں روبی کو ڈائل کر بیٹھا. وہ تو جیسے اسی کے فون کی منتظر تھی. پہلے تو باتوں میں الجھا لیا، پھر جذبوں کی ڈوری سے اسے یوں باندھا کہ وہ دفتر سے غائب ہو کر سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا، حتیٰ کہ چھٹی کا وقت ہو گیا. جب وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا تو نہ جانے کیوں اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ مہمان جا چکا ہوگا، مگر وہ وہیں تھا. اس نے مدھم مدھم آواز کو سنا تو اسے یقین نہ آتا تھا. شوق سی آواز مسلسل بولنے کی، تھوڑے تھوڑے وقفے دے کر، اور الفاظ یوں شباہت بناتے تھے جیسے انہیں ادا کرنے والے ہونٹ لوچدار ہو گئے ہوں. باتوں کے وقفوں میں قہقہے امڑتے تھے شائستہ کے شیریں حلقوم سے. اس جھلی کو توڑتے ہوئے جو ایسے قہقہوں سے الگ رہنے کے سبب اس کی آواز کے اوپر بن گئی تھی، یہی قہقہے سننے کی اسے حسرت رہی تھی. اسے اچمبا ہوا کہ شائستہ ایسے رسیلے قہقہے اچھال سکتی تھی، اور اچھال رہی تھی. وہ تقریباً بھاگتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا اور اسے لگا کہ جیسا سارا ڈرائنگ روم مہمان کی دھیمی مسلسل باتوں سے اور شائستہ کے بے اختیار قہقہوں سے کناروں تک بھر چکا تھا اور اب چھلکنے کو تھا. مہمان نے اپنے گیلے کھچڑی بالوں کو سلیقے سے یوں پیچھے سوارا ہوا تھا کہ کنپٹیوں کی سفیدی دب گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو اس کے سارے چہرے پر ظاہر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جبڑوں کے مسلسل نمایاں نظر آنے والی ہڈیاں بھی اسی چمک میں کہیں معدوم ہو گئی تھیں. جو شخص بول رہا تھا اس کے بدن پر عاطف کا پسندیدہ لباس تھا جو اگرچہ اس پر چست نہ بیٹھتا تھا مگر اسے باروب بنا گیا تھا. دھلا دھلایا صاف ستھرا شخص اس شخص سے بالکل مختلف ہو گیا تھا جسے وہ صبح صوفے پر خراٹے بھرتا چھوڑ گیا تھا. وہ مسلسل بول رہا تھا اور اس کے ہونٹ ایک طرف دائرہ سے بنا رہے تھے. وہ عاطف کے نظر آنے تک بولتا رہا، شائستہ کے قہقہے اچھلتے رہے، عاطف کے نظر آنے پر بھی وہ کسی رکھنے کے بغیر اچھلتے رہے، حالانکہ بولنے والا شخص خاموش ہو چکا تھا. عاطف کو لگا شائستہ قہقہے نہیں اچھل رہی تھی. ننّا فرخ اس کے گھٹنوں پر اوندھا پڑا کلکاریاں مار رہا تھا جبکہ نرم ملائم جلد پر مخروطی انگلیاں پھسل رہی تھیں اور پھسلے ہی جاتی تھی.
رکی ہوئی زندگی، جناب حمید شاہد کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔